بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المعاشر. Etiquettes of social life. The etiquettes of the host. Where there are multiple guests, treat them with equality. Where there are multiple guests, treat them with equality. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to practice. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور سورة الزمر میں ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ خصوصی طور پر توحید اور اخلاص کی ترغیب دی جا رہی ہے. اب توحید، اولاً ایمان قبول کرنا توحید کے ساتھ، پھر اللہ کی اطاعت میں اخلاص کے ساتھ کرنا، اس میں ایک رکاوٹ تو خود کا نفس ہوتا ہے، خود کی خواہشات. اس کے بارے میں تو قرآن میں متعدد جگہ اور اس صورت میں بھی اس کی خلاف ورزی کی ترغیب دی گئی، لیکن ایک دوسری رکاوٹ کبھی دوسرے لوگ بن جاتے ہیں. جس طرح شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان ابلیس جو جن ہے، جنات میں سے ہے، اور اس کے پاس بہت سے چیلے ہیں، بہت سے ایک پورا لشکر ہے وہ سب جنات کا، اسی طرح بعض انسان بھی شیطان کے معاونین اور شیطان کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں، جس کو قرآن شیاطین الانس کہتے ہیں. اور کبھی بدقسمتی سے، جہالت سے، بعض مسلمان بھی ایک اعتبار سے شیطان کی مدد کرنے لگتے ہیں. جب بھی آدمی کسی اور کو دین کے کسی بھی حصے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت وہ شیاطین الانس میں داخل ہو گئے. یہ ہمارا زیر موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کبھی کہ ہمیں کسی عمل کا شوق نہیں ہے، کبھی کوئی فرض واجب عمل تو ہمیں شوق ہونا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کر نہیں رہے، یا کوئی مستحب سنت نفل عمل ہے پھر ہم کر نہیں رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی ہمارے متعلقین میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہمارے بھائی بہنوں میں سے، ہماری اولاد میں سے کسی کو ایسے کوئی عمل کا شوق پیدا ہوا چاہے ضروری ہو یا نفل ہو جس کا ہمیں شوق نہیں ہے, اور ان کو جو شوق پیدا ہوا اس پر عمل کرنے میں کوئی دینی دنیاوی حرج بھی نہیں ہے, کوئی خاص حرج نہیں بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے اولاد, ہمارے بھائی بہن میں سے کسی کو مثلا عالم بننے کا شوق ہوا دار العلوم میں جا کر, لیکن صحت ہی ایسی ہے کہ کر نہیں پائے گا, یہ تو دوسرا مسئلہ ہے. یا ماں باپ کی خدمت کی بہت ضرورت ہے اور یہی فی الحال اس کو کر سکتا ہے اور یہ فرض ہے اور اس وہاں جانا تو واجب, یہ تو الگ مسئلہ ہے, لیکن کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. اس وقت کبھی بھی اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, چاہے ہمیں ایسا لگے کہ اس سے نہیں ہو سکے گا. ہمارے رشتے دار, ہمارے مطلب کسی کو حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا اور ہم ایسا کہ اس کا تو دماغ کمزور ہے, حافظہ کمزور ہے, کوئی حرج نہیں. بھائی آپ مزید ترغیب دیں گے تو دو شکلیں, ایک شکل تو ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور حافظ بن جائے, بہت اچھا, اور نہ ہو سکے تو کچھ نہ کچھ محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں ثواب ملے گا. ہمیں کبھی بھی بغیر کوئی حقیقی شرعی وجہ کے کسی عمل کسی شخص اور عمل کے سامنے رکاوٹ کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہمارے خاندان میں کسی کو 40 دن کے لیے جانے کا شوق ہوا, چلو فرض واجب نہیں ہے تو ہمیں شوق نہیں ہے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہے, لیکن اس کو شوق ہوا تو اس کو ہم کیوں روکیں؟ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے بہت مشکل لگے گا, 10 دن کے بعد واپس آ جائے گا. اور بدقسمتی سے اس قسم کی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چلا جائے گا تو لوگ سمجھے کہ یہ زیادہ کام کر رہا ہے مجھ سے, کبھی اندر کا روگ بھی ہوتا ہے, اور کبھی ایسے ہی مذاق میں ہم کہتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں ہم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے خاندان کوئی برائی میں مبتلا ہے, شادی ہونے والی ہے اور اس میں بے پردگی ہونے والی ہے, پوری خاندان مبتلا ہے, ہمیں بھی ہمت نہیں بولنے کی, ایک شخص نے عذر کر دیا کہ دیکھو میں نہیں آ سکوں گا, تو اس وقت پورے خاندان اس کی برائی کرتی ہے حالانکہ وہ نیک کام کر رہا ہے. تو چلو ہمیں ہمت نہیں اس کے ساتھ ہونے کی, تو کم از کم ہمیں تو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایک بہت ہی اہم مضمون ہے اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے, کبھی بھی کسی شخص کو بغیر کوئی حقیقی شرعی وجہ کے کوئی اچھے عمل, چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل سے روکنا نہیں چاہیے. ہم سب بیٹھے ہوئے گھر پر, میں خود میں نے یہ اپنی آنکھوں سے نہیں, سب بیٹھے ہوئے کسی کے گھر پر, سب بیٹھے ہوئے نماز کا وقت آ گیا, ایک شخص کی عادت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی مسجد میں, اسے کہا کہ چلو, اس نے کہا کہ چلو ہم مسجد چلے جاتے, یا خود ارادہ ظاہر کیا کہ میں مسجد جا رہا ہوں, تو باقی سب کیا کہتے ہیں ہم یہی نماز پڑھ لیں گے. وہ صحیح کام کرنے جا رہا ہے, چلو ہمیں ساتھ جانا نہیں ہے تو اس کو تو جانے دو, بلکہ اس کو تو سراہنا چاہیے, لیکن اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم خاموش تو رہے. کبھی بھی اپنے آپ کو دانستہ یا نادانستانہ شیاطین انس میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی لوگ جو رکاوٹ بنتے ہیں, ایسے مسلمین کو, ایسے مسلمانوں کو نصیحت کر رہے, ترغیب دے رہے جن کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن رہا ہے. اور دیکھو یہاں دوسری بات بھی میں عرض کر دوں, یہ چونکہ دار الامتحان ہے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ بنے گا. آپ یہ امید اور یہ توقع اور یہ ایکسپیکٹیشن کر کے مت بیٹھے رہیے کہ میں دین پر عمل کروں گا جب تک کہ کوئی دوسرا رکاوٹ نہ بنے, پھر تو آپ دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. کہیں نہ کہیں چاہے متعلقین رشتہ یا کسی اور میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر حقیقت میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے سے آپ کو دل میں یہ بٹھانا پڑے گا کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے مجھے تو دین پر عمل کرنا ہے. تو خیر یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں, اسے کے پیچھے اچھے برے لوگوں کا ذکر آیا, تو اس سے لازماً یہ ہوگا کہ برے لوگ کبھی اچھے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. قل, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, اے میرے بندے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے میرے بندے کہیں گے, تو نبی مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندے, للہ یا عبادی الذین آمنوا, جنہوں نے ایمان قبول کر لیا, اتقوا ربکم, اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے میں بچتے رہیے, بچیے بچتے رہیے. تقوی کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. اور قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں جنت کا وعدہ ہے, جنت کی گارنٹی ہے, وہ تقوی پر موقوف ہے. صرف بہت زیادہ اعمال کرنے پر جنت کی گارنٹی نہیں ملتی ہے, جنت کی گارنٹی ملتی ہے تقوی پر. اور تقوی کا مطلب ہے زندگی کا اللہ کی نافرمانی سے خالی ہونا, اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے فرض چھوڑنے سے, واجب چھوڑنے سے, یا دوسری طرف حرام کرنے سے, یا مکروہ تحریمی کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی زندگی میں کچھ بہت زیادہ نوافل نہیں ہے, ایک شخص کی زندگی میں بہت زیادہ نوافل نہیں ہے, فرض واجب کر رہا ہے, حرام مکروہ تحریمی سے بچ رہا ہے, اس کو گارنٹی ہے جنت کی اگر وہ اس حالت میں رہے. اور دوسرا شخص مزید اعمال کر رہا ہے, فجر کے بعد اشراق تک بھی بیٹھتا ہے, نفل عمل ہے, بہت قاری ثواب ہے لیکن بہت بڑا عمل ہے, دوسرے مواقع پر بھی مسجد میں دوسرے نیک اعمال میں تبلیغ جماعت میں جاتا ہے, پروگرام مسجد میں کے کاموں میں مدد کرتا ہے, لیکن مثال کے طور پر اس کی چہرے پر شرعی داری نہیں ہے, ایک واجب چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے سب کو نظر آئے کہ یہ شخص بہت بہتر ہے اس سے, یہ تو خاموشی کے ساتھ فرض سنت کو پڑھ کے چلا جاتا ہے, یہ تو اس کے علاوہ لمبی مدت مسجد میں نظر آتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کو جنت کی گارنٹی اس کو نہیں ہے. یہ بہت اہم اصول ہے, جنت کی گارنٹی, بلکہ اللہ کی طرف سے قبر میں حفاظت کی گارنٹی, قیامت کے دن حفاظت کی گارنٹی, پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی گارنٹی اور جنت میں دخول کی گارنٹی ایک ہی چیز پر موقوف ہے, ایمان. اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی زندگی میں نہ ہو, زندگی کا اللہ کی نافرمانی سے خالی ہونا. یہ اس لیے یہ نمبر ایک مقصد نمبر ایک ہونا چاہیے, ٹاپ پرائیورٹی. ہاں, اس کے ساتھ جتنے آپشنل اعمال, جتنے نوافل ہو بہت اچھا. للذین آمنوا اتقوا ربکم, اس لیے یہاں بھی اسی کی ترغیب دی گئی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا, جو لوگ اچھا کرتے, جو لوگ تقوی اختیار کرتے, ان کے لیے فی الدنیا حسنا, دنیا ہی میں اچھائی ہے. جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں اچھائی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پہلے تو فرمائے کہ یہ راجح تفسیر یہی ہے کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے دنیا ہی میں اچھائی ہے. اور پھر فرمایا کہ اچھائی کی تو یوں بہت شکلیں ہو سکتی ہیں اللہ کی طرف سے, نصرت, مال صحت کے اعتبار سے فراوانی, لیکن سب سے کم درجے کی اچھائی, یعنی وہ اچھائی جو متقی, ہر متقی کو دنیا میں ملتی ہے, وہ ہے قلب اور دل کی راحت. یہ ہر متقی کو دنیا میں گارنٹی ہے. اور مفسرین نے دوسری آیت, ایک دوسری آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے, یعنی اس کا مطلب تقوی اختیار کرتے ہیں, مرد اور عورت میں سے ایمان کے ساتھ تقوی ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو اچھی زندگی نصیب کریں گے. اب ہم جب کہے کہ کسی کے بارے میں کہے کہ بہت اچھی زندگی ہے اس کے پاس, تو ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے اچھا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن مفسرین تفسیر کی کتابیں کھولتے ہیں تو وہاں سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا دل قناعت اور راحت سے بھر دیا جائے گا. تو دنیا ہی میں اس کو اچھائی ملے گی. تو یہ ترغیب دی گئی. اور پھر آگے فرمایا وَأَرُضُ اللَّهِ وَاسِعٌ, اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین تو بہت کشادہ ہے, بہت بڑی ہے. کیا مطلب کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس قدر مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ناممکن ہے میرے لیے. کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے میری پٹائی ہوتی ہے, مجھے باقاعدہ روکا جاتا ہے یہاں رہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں ہے, یہ بھی عذر نہیں ہے. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, کہیں اور چلے جاؤ. ہاں کوئی اتنا کمزور ہے کہ وہ کہیں اور ہجرت نہیں کر سکتا ہے, یہ دوسری بات ہے, ایسے لوگ معذور ہیں. سورۃ النساء میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا, الا الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یهتدون سبیلا. باقی یہ نافرمانی, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کے دین پر عمل کرنا اتنا اہم ہے کہ کوئی بھی مانے, چاہے انسان ہو کہے چاہے کوئی اور چیز ہو, اس کو ہٹانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے. دوسری جگہ چلا جانا پڑے وہ بھی کر لو, ہجرت کرنا پڑے وہ بھی کر لو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم تو ایسی جگہ میں نہیں ہے جہاں دین پر عمل کرنا ناممکن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسا باقی رکھے. اور ہر وہ جگہ جہاں مسلمان رہتے ہر جگہ کو, ہر جگہ ایسی نہیں ہے, وہ جگہ ایسی بنائے, اور ایسی ہے تو ایسی رکھے قیامت تک. لیکن اس سے ہمیں تو کم از کم یہ سبق تو اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی کہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں نظر آئے, کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسی جگہ ہے, جو بھی ہو کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ شخص, یہ امر, یہ جگہ, وہاں جانا یا اس شخص سے تعلق رکھنا میرے دین کے لیے مضر ہے. تو ہاں اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اس سے دور ہو جائے, اس سے تعلق چھوڑ دے. وارض اللہ واسعہ, اب ظاہر ہے کہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑے تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. اور ایک تو بہت مجاہدہ, اور آگے بھی بہت سے مجاہدے کے مرحلے ہوں گے. اب کہیں اور چلے جائیں گے تو وہ سب مال, اب تو یہ تو ہمارا زمانہ ہے کہ بینک میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ وہ فزیکل گھر تو وہاں نہیں لے جا سکتے. ہو سکتا ہے رشتے دار وہاں آنے کے لیے تیار نہیں, آپ اکیلے ہوئے. تو مجاہدہ تو ایک مجاہدہ تو چھوڑنا, اور دوسری جگہ چلا تو اس میں مجاہدے کے کئی مراحل ہوں گے. اور کوئی بھی کوئی چھوٹی ہجرت, یعنی کوئی شخص سے دور ہو جانا, کوئی جگہ سے دور, کسی اور, کوئی دنیاوی کوئی مفاد کو قربان کر لینا, اس میں بھی مجاہدہ ہوگا. تو مجاہدہ جب ہوگا تو آدمی کو صبر کرنا پڑے گا. ہمارے جب صبر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے تو اور اس کے نتیجے میں صبر کیا, اللہ کی تقدیر پر راضی رہے, یہ بھی صبر ہے. لیکن صبر کا اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دین پر چلتے ہوئے جو دشواری پیش آئے اس پر اس کے باوجود مضبوط رہنا, اس کو برداشت کر لینا, یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے. اور اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والے, جمنے والوں کو, تھانوی رحمۃ اللہ ترجمہ کیا کہ استقلال والے کو. استقلال کا مطلب جو دس سے بس نہیں ہوتے, جو اپنے راستے پر مضبوط رہتے, کو بے حساب اجر دیں گے, بے حساب ثواب دیں گے. اس پر ہم بس کریں گے. یہاں دو تشریح ہے, اللہ سبحانہ و تعالی جمنے والوں کو, اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنے والوں کو بے حساب ثواب دیں گے. اس کی دو تشریح ہے. ایک تشریح تو یہ ہے کہ, اور دونوں تشریحات تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے تو دونوں صحیح, ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے, کہ دو صبر کرنے والوں کو دونوں ملیں گے. ایک تشریح تو یہ ہے کہ حساب کے بغیر یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. جن لوگوں نے تکلیف برداشت کی, دیکھو ہم سب کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے ہمیں زیادہ رکاوٹیں پیش نہ آئے, آسانی سے نہ کوئی آدمی نہ کوئی دوسری چیز رکاوٹ بنے, اور یہ اس امید میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر اللہ کے دین پر چلتے ہوئے رکاوٹ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں صبر جمنا پڑے, برداشت کرنا پڑے, تو زیادہ اسے متاثر نہیں ہونے کا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اسی لیے لاتے ہیں کہ اس قسم کی فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں. اگر زیادہ مشقت کے بغیر ہم دین پر چل سکیں تو پھر اس قسم کی فضیلتیں ہمیں کیسے ملے گی؟ تو پہلی تشریح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمنے والوں کو جنت میں حساب کے بغیر داخل کرنے دیں گے. اور بعض احادیث میں, بعض آسان میں ہے کہ یہ جو جماعت ہوگی جن لوگوں کو دین پر چلنے میں مشقت زیادہ پیش آئی تو جمنا زیادہ پڑا, قیامت کے دن ان کو فرشتے ان کو بلائیں گے, چن چن کر کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائے. تو پوچھیں گے ابھی تو حساب باقی ہے, ابھی تو ہم سب حساب کا انتظار ہے. تو فرمایا جائے گا نہیں, تم لوگوں کو جنت میں حساب کے بغیر جانا ہے. تو یہ ایک تشریح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حساب کے بغیر ان لوگوں کو ثواب دیں گے, جنت میں داخل ہونے دیں گے. اور دوسری تشریح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جن جو جم گئے تکلیف برداشت کی دین پر عمل کرنے کے خاطر, ان لوگوں کو اتنا ثواب دیں گے, اتنا ثواب دیں گے کہ اس کو گننا, اس کا حساب کرنا ممکن نہیں ہوگا. چنانچہ بعض آثار میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر عمل کا ثواب متعین ہوگا, نماز پر ہی اس کا اتنا ثواب, یہ کام کیا اس کا اتنا ثواب, روزہ رکھا اس کا اتنا ثواب, وغیرہ وغیرہ. لیکن صبر کا ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ فرشتے اس کے ثواب متعین کر کے دینے سے عاجز ہوں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو بارش کی طرح برسائیں گے اس شخص پر, اور اس کو بتایا جائے کہ یہ جو صبر جو تم نے کیا, جو تکلیف برداشت کیا, اس کا ثواب ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت قیامت کے دن جب صبر جمنے والوں, تکلیف برداشت کرنے والے دین کی خاطر, ان کو ان کا ثواب دیا جائے گا, تو جن لوگوں کو دین پر چلنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوئی, تھوڑی بہت دقت تو ہوئی ہوگی وہ تو دنیا میں, جن لوگوں کو آسانی سے ان کو دین پر چلنے میں زیادہ رکاوٹیں نہیں ہوئی, اس دن جب وہ دیکھیں گے کہ جن کو زیادہ رکاوٹیں ہیں ان کا کیا اجر ہے, تو یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں اتنی تکلیف ہوتی کہ دین کے خاطر لوگ ہماری مخالفت کرتے اور ہماری چمڑی کو کاٹ کاٹ کر دیتے, تاکہ آج ہم بھی اسی کے ساتھ ہو جائیں. تو جیسے میں نے عرض کیا, ہمیں یہ امید رکھنا کہ آسانی سے ہم دین پر چلنے کے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس آیت کا مقصد جو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر مشقت آئے, اول تو مشقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ مشقت آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے مدد سے میں برداشت کروں گا دین پر چلنے میں, اور دوسرا مشقت آئے تو اس وقت زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس وقت یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ دے قیامت کے دن. مزید دعا آئے تھے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے میں مضبوط رکھے, خوب صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک حدیث یاد آ گئی, وہ آخر میں عرض کر دوں, پہلے بھی عرض کیے, سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کے خاطر, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز جو ہوتی ہے جو فوراً ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور دوسری چیز جو ہو سکتا ہے فوراً نہ ہو لیکن ہوگی دنیا میں کہیں کسی نہ کسی وقت, کہ جن لوگوں کو اس نے خوش کرنے کی کوشش کی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دیں گے اور وہ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو پہلا ثمرہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, اور دوسرا ثمرہ جو ہو سکتا ہے فوراً نہ ملے لیکن دنیا میں کسی نہ کسی وقت ملے گا, کہ جن لوگوں کو اس نے ناراض کیا اللہ کی خاطر کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دیں گے اور وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.